التحقیق بخاری مسلم ہدایہ اور مفسود بدائے اور تبیید وہ بھی مخلوق کی لکھی ہوئی ہے, اونچ نیچ تو ہو سکتی ہے, تو کوئی بعید نہیں, مگر شک شبے سے پاک کتاب اگر دنیا میں کوئی ہے, بیضاوی نے جو تنقیح کی ہے اس کا حاصل یہ بنے گا, ذالک الکتاب, اگر کوئی کتاب ہے جو شک سے پاک ہو تو وہ یہ کتاب ہے, وہ یہ, کیونکہ ذالک کا اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے, جب قریب کے لیے آتا ہے تو اس کی عظمت بتاتا ہے, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, لا ریب فیہ, لا شک فیہ. رابع یروبو کے معنی آتے ہیں کٹکنا, فہم فی ریبہم یترددون, ریب اس شک کو کہتے ہیں جو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, ہر وقت موجود رہتا ہے. سہولت کے لیے حضرات تفسیر نے ریب کا معنی شک سے کیا ہے, لا ریب اے لا شک. اب یہاں ایک اشکال ہے کہ بھئی وہ تو اس کو آسمانی کتاب نہیں کہتے تھے, ام یقولون افترا, ام یقولون افترا, وہ تو کہتے ہیں یہ پیغمبر نے گھڑ لیا ہے. جواب, شک دو قسم کا ہے, ایک متکلم کو شک ہو اور دوسرا مخاطب کو. متکلم خدا ہے, تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی شک اور کھٹکا نہیں رکھا گیا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا, کسی قسم کا کٹکا اور ٹیڑھ اس میں نہیں رکھی. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, بڑی زوراور کتاب ہے, لا یاتیہِ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, نہ آگے سے نہ حق آ سکتا ہے نہ پیچھے سے, آگے لفظ ہوتا ہے اور پیچھے معنی ہوتا ہے. تنزیل من حکیم حمید, اللہ نے اس میں حکمتیں اور ہر طرح کی تعریفیں بھری ہے. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, یعنی متکلم کی طرف سے, نازل کرنے والے کی طرف سے تو کوئی شک نہیں رکھا گیا, اور مخاطبین کی طرف سے شک ہے. آگے چل کر کہا ہے, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہے, مجھے تو نہیں ہے, آؤ میدان میں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ, وَدُّوا شُهَدَاءَكُمْ, اپنے ساتھ معبودوں کو بھی اکٹھے کرو, ان کن تم تعلمون, اگر تم کچھ کر سکتے ہو جانتے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. الف لام میم, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں چھوڑا گیا. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, اور یہ ہدایت ہی ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. آگے چل کر فرمایا, هُدًى لِّلنَّاسِ, عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. واضح بات ہے, جب ایک علمی مسئلہ چلتا ہے, علماء و طلباء فوراً سمجھ لیتے ہیں, ان کا سبق ہے باقاعدہ. یہ متقین اقربین مقربین لوگ ہیں. کچھ دن گزرنے کے بعد جو آج نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی رمضان تک سمجھ لیں گے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, اللہ اکبر. ھدی تقن کے وزن پر مصدر ہے, اور مراد اس سے ہے ہدایت والا, ہدایت سے لبریز, ہدایتوں کا گنجینہ. اور متقین متقی کی جمع ہے. اتقا یتقی کے معنی ہے بچنا, وقا یقی سے ہے اصلا کہ قیا کو, اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دوسروں کو بچانا وقا یقی اور خود بچنا اتقا یتقی, بچنا پرہیز کرنا. متقی کا معنی پرہیزگار بھی ہے. آئی سو متقی مفسرین کہتے ہیں الذی یعمل بالاوامر ویجتنب عن النواہی, جو اوامر دین پر چلے اور نواہی سے بچے اس کو متقی کہتے ہیں, تقوی. اور کبھی مباحات سے بھی بچنا ہوتا ہے, بعض جائز کاموں سے بھی پرہیز کرنا ہے تاکہ حرام میں نہ پڑے. بھئی جھینگا مچھلی ہے یا نہیں, بنگالیان کہتے ہیں مچھلی ہے, بہت مزیدار ہے, بہت مزیدار ہے. لیکن ائمہ لغت کہتے ہیں اور فشری کے ماہرین کہتے ہیں کہ نہ وہ مچھلی ہے اور نہ مچھلی کے خاندان کا فرد ہے, اس کے خاندان کا کوئی بھانجا بھتیجا بھی نہیں. اور امام اعظم کے نزدیک سمندری حیوانات میں سے سوائے مچھلی کے کوئی چیز حلال نہیں ہے, تو احتیاط یہ ہے کہ جھینگے سے بچا جائے. اللہ, اگرچہ فقی الہند اور محدث الہند حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں جھینگے کو حرام اور ناجائز کے الفاظ لکھے, یہی صحیح ہے, حرام اور ناجائز دو لفظ لکھے. حشرات الارض میں سے ہیں, کیڑا مکوڑا ہے. متقی تقوی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یہ دیکھو مرتے دم تک اسلام کیوں بچ کے رہے گا پرہیزگاری سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کے قریب زلزلے بڑے سخت ہوں گے, تقوی کے ذریعے آسانی ہوگی. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا, قیامت کے دن سب لوگوں نے جہنم سے گزرنا ہے, لیکن بچیں گے وہ جو دنیا میں حرام اور گناہ سے بچے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, نہیں ہے تم میں کوئی بھی مگر وہاں سے گزرے گا, یہ اللہ کے ہاں طے شدہ ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا, پھر ہم بچائیں گے جہنم میں گرنے سے ان لوگوں کو جو گناہوں سے بچے ہو. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور ہم ظالم اور بدعملوں کو اوندے منہ ڈال دیں گے. اعاذنا اللہ منہا وَإِيَّاكُمْ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, اور یہ گنجینہ ہے ہدایت کا پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کون ہوتے, کیسے بنتے ایمان کے ساتھ؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر. او بابا, ابھی جنت نہیں دیکھی, ہم نے وحی بھی نہیں دیکھی, فرشتہ وحی بھی نہیں دیکھا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا, قرآن کے نزول کو بھی نہیں دیکھا لیکن مجال ہے کہ ایک رتی کمی واقع ہو جائے تصدیق و یقین میں. الحمدللہ. ایمان بالغیب. الایمان اما من الیمن بمعنی التیمن والتبرک لان الکفر نحوسۃ وخباسۃ. ایمان یمن سے خیر و برکت. او من الامن لان الکفر فساد کبیر. دونوں توجیہات محدثین نے کی. یہ لغوی معنی ہو گیا. الایمان هو التصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقا اجمالیا فی الامور الاجمالیہ و تصدیقا تفصیلیا فی الامور التفصیلیہ. ایمان کی تعریف یہ ہے جو کچھ پیغمبر خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول کی حیثیت سے لے کے آئے ہیں, جن کی آپ نے تفصیل کی ہے ہمارا تفصیلی ایمان, اور جس کی آپ نے اجمال مناسب سمجھا ہمارا مختصر اور مجمل ایمان ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. اجمال اتنا کافی ہے. متشابہات پر ایمان لانا, تقادیر پر ایمان لانا, قضاء و قدر پر ایمان لانا, یہ اجمالی ایمان. اور شرائع پر ایمان لانا, احکام اور مسائل کی تصدیق کرنا, باعث اور نزول کتاب کی تصدیق کرنا, وقوع قیامت کی تصدیق کرنا, تاریخ انبیاء کو سچا جاننا, یہ تفصیلی ایمان ہے. تفصیلی اور اجمالی دونوں طرح ایمان ضروری ہے. ہاں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بندے کے. حدیث میں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند امام احمد میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے, اتدرونا اخواننا, صحابہ سے کہا میرے بھائیوں کو جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم ہوں گے. کان تم اصحابی, تم تو صحابہ ہو نا. کہا پھر وہ ملائک ہوں گے؟ فرمایا وہ تو کھاتے پیتے ہی نہیں, وہ کس طرح گناہ کریں گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے بتانے سے نبی جانتے ہیں. فرمایا اخواننا الذین یأتون بعدنا لم یرونا ویؤمنون بنا. ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے, ہمیں دیکھا نہیں ہے لیکن ہم پر پختہ یقین رکھیں گے. کیا فرمایا کہ وہ ہمارے بھائی. کیا کہا؟ شاہ اسماعیل نے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو اور نبی کی تعظیم کرو جتنا بڑے بھائی کی کرتے ہو. تو بدعتی جہاد کے منکر انگریزوں کے چاپلوس خوش آمدی ٹولا شاہ صاحب کے پیچھے پڑ گیا. اطیب البیان فی رد تقویت الایمان. تو ایک نر کے بچے نے لکھا اکمل البیان فی رد اطیب البیان و تائید تقویت الایمان. تقویت الایمان ایسی کتاب ہے, چھوٹی سی ہے, ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے. بھائیو جس گھر میں تقویت الایمان ہوگا اس گھر میں کوئی بےمان نہیں ہوگا. عجیب کتاب ہے. وفیہ حکایتنا عجیبا لا بد لنا نذکرہا ہنا. ضروری ہے. اسکول کے زمانے میں ہمارے ایک اسکول استاد تھے, وہ فاضل تھے دارالعلوم حقانیہ کے, لیکن ایک پیر سے بیعت تھے. او پیر کی وجہ سے وہ شاہ شہید کے خلاف تھے. جب میں نے ایک دفعہ ان کا تذکرہ کیا تو بڑا برا مان گئے اور مجھے کہا, ہم ان سے عربی پڑھتے تھے نویں اور دسویں میں, مجھے کہا کہ وہ صحیح آدمی نہیں تھے. میں نے کہا خیریت؟ کہا ایسا ایسا. میں نے کہا مولانا عبدالحق کا کوڑا کھٹا کس کی تصدیق کر لیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ تو مجھ سے کہا کہ وہ تو دیوبند کے استاذ ہیں اور عالم ہیں اور دیوبندی تو سب مانتے ہیں, شاہ اسماعیل کو اپنا پڑھا. تو میں نے کہا آپ نے کون سے دارالعلوم حقانیہ سے پڑھا ہے کہ وہاں سے پڑھنے کے بعد بھی آپ مسلمان نہیں ہوئے؟ جھگڑا ہو گیا میرا اور ان کا. طالب علم تھا میں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بارہ شاہ اسماعیل کی محبت غالب تھی اور میں نے سوچا کہ میں اس کلاس کو ہی چھوڑوں, ایسے شخص سے پڑھوں ہی نہیں جو حضرت شاہ صاحب کی شان میں نازیبا کلمہ کہے. اگلے دن استاد نہیں آئے اور اس کے بعد ایک دن میں نہیں آیا. اگلے دن دیکھا تو کلاس میں تقویت الایمان کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اللہ خیر کرے, میں نے آ کے بیٹھ کے میں نے کہا استاد جی کیا ہو گیا ہے, تقویت الایمان بہت رکھا ہوا ہے. کہا بیٹھ جائے سب لڑکے پھر میں سناتا ہوں. کہا اس جناب سے گفتگو کے بعد میں نے رات کو خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سر نظر آتا ہے, چیختا ہے, واویلا کرتا ہے, پھر نیچے چلا جاتا ہے اور ہمیں بھی پانی میں ڈال دیا گیا کہ تیرو اس میں ذرا. کہا ایک پہاڑی نظر آتی ہے اور اس پر درخت ہے بہت خوبصورت, جو شخص وہاں پہنچتا ہے وہ بچتا ہے. کہ میں نے بھی بڑی تیراکی کی, بڑے ہاتھ پیر مارے, مشکلوں سے وہاں پہنچا. جب وہاں پہنچا تو اس پہ لکھا ہوا تھا تقویت الایمان لمولانا اسماعیل الشہید. یہ الحسن بھی میں نے لکھا ہے اس استاد کی وفات پر, میں نے خیر نقل کیا ہے. استاد فوت ہو گئے, اس کی وفات پر میں نے اپنے ماہنامے میں مضمون لکھا اور یہ قصہ لکھا ہے. دفتر والے سے پتہ کر کے والا الحسن لے لو اسے. آئی سمجھ میں. تو مجھے کہا کہ پھر میں کل تو نہیں ہوں, فرمایا کہ پھر میں پشاور گیا اور وہاں سے تقویت الایمان لایا ہوں, یہ تم اپنے ہاتھ سے تقسیم کرو. میں نے سب لڑکوں کو ایک ایک دی تو حضرت صاحب نے فرمایا مجھے بھی ایک تم ہی دے دو. تو میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے حضرت کی خدمت میں پیش کی. کہا کتنے نسخے رہ گئے, میں نے کہا دو, دونوں تم لے لو. الحمدللہ. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا, حضرت نے فرمایا اس کتاب کا گھر میں رہنا بہت بہتر ہے, اس میں شرک کا مقابلہ کیا گیا ہے, ہندوستان کے رسوم اور بدعت کا سر قلم کیا گیا ہے. ایک اور بھی وہاں سرحد میں ایک جامع المعقول ہے, وہ بھی شاہ صاحب کے ساتھ کنارے لڑتا ہے. ایک دن میں نے کہا یہ آپ کا نظریہ تو بتدریج خراب ہو رہا ہے. علماء دیوبند تو شاہ اسماعیل ان کو دستاویز سمجھتے ہیں حقائق کا. مولانا قاسم نانوتوی کو جب کوئی کہتا واعظ کرے, کہ تم نے واعظ سنا ہے, واعظ تو شاہ اسماعیل کرتا تھا اور دہلی کی گلیاں اور کوچے بند ہو جاتے تھے, اتنا رش ہو جاتا تھا. ایمان کی حفاظت کے لیے توحید کا برملا سمجھ کے بیان ضروری ہے اور ہر طرح شرک اور بدعت کا رد بہت ضروری ہے. الذین یؤمنون بالغیب آ. تو شاہ صاحب نے اس کتاب میں کہا ہے, پیغمبر کو بڑا بھائی لکھا ہے, او انگریز کے زر خرید غلام, اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام والے, انگریزوں کی حکومت کو اسلامی حکومت کے اندر آج ان لوگوں کے سامنے بڑے بنائے جا رہے ہیں جو انگریز کے زر خرید غلام تھے, اور ان ہندوستان کے اسلامی عزت اور آن بان کو انگریزوں پر فروخت کرنے والے, بیچنے والے تھے. ان کی ناحق جال سازی کے ساتھ بناوٹی عظمت کو لوگوں کے گلوں سے اتارا جا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں تو پیغمبر نے کہا ہے اخواننا الذین یاتون بعدنا ولم یرونا ویؤمنون بنا, اور قرآن کریم میں تو کافر قوم کو کہا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قرآن سے بے بہر ہے مشرق اور بدعتی, قرآن پر ایمان نہ رکھنے والے مشرق. قرآن وہی کہتا ہے جو شاہ اسماعیل نے اپنی کتاب میں لکھ دیا, قرآن ہی سے لکھا ہے. پرہیزگار وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے, وہ بابا دیکھنے کے بعد کوئی کافر رہے گا. حتی اذا ادرکہ الغرق, فرعون کا جب پانی گلے سے اوپر ہونے لگا, قال آمنت انہ لا الہ الا وانا بہ من المسلمین. آئے ہائے, ایسا دشمن تھا، ڈوب رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر کا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل، توبہ توبہ، اسرائیلیوں کا خدا تو کہا، موسیٰ اور ہارون کا خدا نہیں کہا. اور ادھر سہارا جادوگر جب ایمان لائے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان تب معتبر ہے جب درمیان میں پیغمبر کا واسطہ ہو، اور پیغمبر کے واسطے کو ہٹا دیا جائے تو ایمان صفر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اللہ نے کہا الآن، اب ایمان لا رہا ہے، وقد عصیت قبل، پہلے تو ٹائم پر مانتا نہیں تھا، وکنت من المفسدین، اور سخت قسم کے فسادیوں میں سے تھے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز. بابا صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم رکھنا ہے. کیوں؟ بہترین طریقے سے سیکھنا ہے. او قیام دیکھو، او قرات دیکھو، سبحان اللہ رکو سجود دیکھو، قعود جلوس دیکھو، کس شان سے ادائیگی ہے. اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. یہ فرض، یہ واجب، یہ سنت، یہ نفل، یہ باجماعت، یہ مجبوری کی وجہ سے انفرادی، اقامہ، صرف نماز ہے؟ جیسے زکوٰۃ، روزہ اور حج ہے، اس کے لیے مسجدیں بنی، مؤذن و امام مقرر ہوئے ہیں، اوقات متعین ہو چکے ہیں. یقیمون الصلاۃ، شان و شوکت سے نماز قائم کرتے ہیں. طالب علموں اور میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز تو ایمان کی دلالت ہے اور علامت ہے. جتنی حسین نماز، اور راحت اور سکون کی نماز، توجہ کی نماز پڑھو گے، اتنے ایمان کی شیرینی پاؤ گے. بس ایمان اگر شکل اختیار کر لے، ایمان اگر کسی کے سامنے شکل اختیار کر لے، تو اس سے نماز بن جائے گا، نماز بن جائے گا اس لیے مومن سیر کہاں ہوتا ہے؟ اب بھی پڑھی ہے فجر، تبلیغی صوفیوں نے اشراق بھی پڑھاندا، ہم فقیر مسکین زور پڑھیں گے، پھر زور کے بعد اثر پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ مغرب. اوہو، بس کام یہی ہے، اور کسی کام کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک ہی کام اللہ مبارک فرمائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ بجلی بھی جنرل صاحب کے جانے پر پیرے لگا رہی ہے، آئے سوا خوشی منا رہی. لا الہ الا اللہ، الحمدللہ. بابا نماز سے کوئی سیر ہوتا ہے. جب حضرت معراج پر تشریف لے گئے تو نمازوں کا تحفہ مل گیا، اور جب حضرت فوت ہونے لگے تو آپ نے نمازیں پڑھی، اور عباس و علی پر سہارا کر کے تشریف لاتے تھے. نہیں آ سکے تو گھر کا پردہ اٹھا کے دیکھنے لگے، اور ثم تبسم، اور پھر حضرت مسکرائے اور واپس ہو گئے. اسی دن چاش کے وقت وصال ہوا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ آپ گواہی دینے والے تھے امت کے حق میں، کہ میں جب آ رہا تھا تو وہ نماز میں تھے. روز قیامت کے جاگو داز بوات، اولی پرسش نماز بوات. قیامت کے دن جب لوگوں کی جانیں پگل رہی ہو، اس وقت پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. استاد محترم فقیہ پاکستان مفتی اعظم محدث کبیر حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، قبر میں زیادہ تر طہارت کے معاملے ہوں گے، اور قیامت کے دن پر نماز کی تفصیلات شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھتے ہیں نماز، قائم کرتے ہیں نماز. جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو مکبر کہتا ہے قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. حضرت جواب دیتے تھے اقامہ اللہ وادامہا ما دامت السماوات والارض. مؤذن کہتے کہ جماعت کھڑی ہو گئی جماعت کھڑی ہو گئی, تو پیغمبر جواب دیتے تھے اللہ اس کو قائم دائم رکھے اور قیامت تک نمازوں کا یہ سلسلہ جاری رہے. آپ کا نماز سے کتنا عشق تھا. اذا کنت فیہم, جب تک آپ موجود ہوں گے حضرت آپ ہی نماز پڑھائیں. فاقمت لہم الصلاۃ. اور حضرت نے اس پر ایسا عمل کیا کہ ایک طرف عباس ہے دوسری طرف علی ہے, اور گھر میں کافی دیر تک پانی استعمال فرماتے رہے کہ بیداری آ جائے اور بیماری پیچھے ہٹے, ذرا سا افاقہ محسوس ہوا. ثم خرج الى الصلاۃ. حضرت باہر تشریف لاتے ہیں اور ایک موقع پر آپ صف میں بیٹھنے لگے. ابو بکر کو اشارہ کیا لیکن حضرت ابو بکر پیچھے ہی چلے گئے, مصلی خالی کر دیا. باوجود دز من آواز نے آمد کے منم. نماز کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا میں نے تو آپ کو کہا کہ پڑھاتے رہو نا. ابو بکر نے کہا بخاری میں ہے مال ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کی موجودگی میں ابو بکر کا کیا مجال ہے کہ نماز پڑھا لے. قرآن کے کتنے ماہر ہے ابو بکر. اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ, جب تک آپ ہوں گے نماز آپ پڑھائیں گے. حضرت اللہ کو کتنا پسند ہے. اللہ, ایک مقام پر فرمایا قرآن میں کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اور اوپر نیچے ہوتے ہیں یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. فَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اور جب حضرت کا وصال ہوا اور صحابہ جنازہ پڑھ رہے تھے تو کسی نے یہ پوچھا بھی نہیں کہ مَنْ يَعُمُّ بِنَا, نماز کون پڑھائے گا. حضرت تشریف فرمائے نا, حضرت تو حیّاً میّتاً نبی ہے, رسول برحق ہے. بس صفوں کی شکل میں کھڑے ہو رہے ہیں اور ثنا و درود پڑھ کے نکل رہے ہیں, ثنا و درود پڑھ کے نکل رہے ہیں. کسی نے بھی نہیں پوچھا, سوال بھی پیدا نہیں ہوا, کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ حضرت کی موجودگی میں مجاز نہیں ہے کہ کوئی آگے ہو جائے. بڑی شان و شوکت ہے. کہتے ہیں کہ نبی جب امتی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو پھر ان کی عمر ختم ہو جاتی ہے. اس راز کو ابو بکر جانتے تھے. یہ شاہ صاحب کی تحقیق ہے, اب اس کے حق میں حدیث مل گئی. حدیث باقاعدہ مرفوع مل گئی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, آپ پابندی سے پڑھتے ہیں. مجال نہیں کہ آپ نماز میں دیر سویر کریں, بہت نامناسب بات. اتنے بڑے علم کے بعد بھی آپ اس کے خلاف کریں, یہ موت سے کم سانحہ نہیں, تباہی ہے. کچھ بھی ہو, جب تک یہ ہڈیاں اور چمڑا اور اس میں سانس چمک رہی ہے, آخری الفاظ نماز نماز نماز. صلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. چھوٹے بچوں سے بھی پڑھواتے, مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین. سات سال کے بچے سے پڑھوائے, یعنی چار سال چار ماہ چار دن چار گھڑیاں گزر کے اس کو شروع کرا دے کلمات. پہلے بھی پڑھ سکتا ہے. اب پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے, ساتھ رکھتے رہے رکھتے رہے. جب سات سال کا ہو جائے اب اس کو کہے کہ نمازوں کا خیال رکھے. چلو ساتھ کھڑے ہو جاؤ ساتھ. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ. دس سال کا ہو گیا اور اب بھی نہیں پڑھتے. نہیں جا سی جاسی کب نہ کل اب مسکئی دے راوالا واپس یہ لڑکے وائے ماں اصل وڑ تو آیا بلید دون الحطب. حدیث میں ہاتھ سے مارے لکڑی سے نہیں, چھوٹے چھوٹے آزائے کہیں ٹوٹ نہ جائے. آئی سمجھ, اسکول نہ جائے تو امی خفا ابو ناراض. ایک چھوٹی سی بچی اتنی سی, میں نے کہا اسکول کیوں جاتی ہے, تو کیا جاہل رہ جاؤں؟ وہی وہی کہنے کی جاہل رہ جاؤں کیا؟ اس کے بچی کے دماغ میں یہ ڈالا ہے کہ جو اسکول نہ جائے وہ جاہل رہ جاتا ہے. توبہ توبہ. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں قتل میں بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا. یہ تو ہمارے سلیبس کی برکت ہے، علماء کی صحبت کا احسان ہے، بزرگان دین کی دعائیں ہیں کہ اسکول کالج میں بھی اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنے حقیقت کو نہ بھولو. بہت زمانہ ہو گیا میں اپنے دو تین بزرگوں کے ساتھ راولپنڈی جا رہا تھا جہانگیرے سے، اور پشاور سے جی ٹی بس چلتی تھی، جی ٹی ایس جیسے کہتے ہیں. جہانگیرہ رکی، ہم نے اس کو کہا بیٹھ گئے. اب بدقسمتی یہ پیش آئی کہ اس وقت یہ ریکارڈنگ کا بہت زیادہ، گانا بجانے کا بہت رواج تھا ہر بس میں. ہم بڑے خفا ہو گئے. دو سٹاپ کے بعد تیسرے سٹاپ پر پانچ چھ کالج کے لڑکے بس کو ہاتھ دیا، بس رک گئی. ڈرائیور کو کہا سنو، ہم ساتھ چلیں گے لیکن گانا بجانا نہیں ہوگا. ڈرائیور نے کہا بیٹھ جاؤ، آ جاؤ، سیٹیں خالی تھی. جب اٹک پل سے گاڑی آگے ہو گئی، ڈرائیور نے گانا لگایا. اسٹوڈنٹس میں سے ایک نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، کیوں گانے بجا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم تو گانے سنیں گے. اس نے کہا نہیں، ہمارا وعدہ ہوا ہے. جھگڑا گرم ہو گیا. خدا کی قسم کالج کے ان لڑکوں نے کہا ہم اتریں گے، بس روکو، ہم ایسی گاڑی میں سفر نہیں کریں گے جس میں گانے چل رہے ہو، اگر اس میں موت آئی تو مردار موت ہوگی. تو میں نے اپنے دو تین بزرگوں سے کہا کہ اب تو ساتھ اتری ہے نا، میں اس کو خوش نہیں کرنا. ہاں ہم نہیں کر سکے تو چلو، ان کو اللہ نے جذبہ دیا. جب ہم بھی اٹھنے لگے، ڈرائیور نے کہا نہیں نہیں کوئی نہیں اترے، بالکل نہیں ہوگا. میں کہ میری ذمہ داری ہے الحمدللہ. اس لیے اسکول اور کالجوں میں بھی کبھی فرشتے پیدا ہوتے، ایسا نہیں ہے، وہاں بھی نیکان ہوتے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں بنائے گئے تھے، ان کا مقصد کچھ اور تھا. لیکن آپ کے بزرگوں نے کرم بالائے کرم کر کے راتوں کو رو رو کر اللہ سے ان کی اصلاح مانگی ہے. الحمدللہ آج بہت سارے کالج اور یونیورسٹیاں دینی مدرسوں کا نقشہ پیش کرتے ہیں. بالکل، نماز مسجدیں بنی ہے، پنج وقت نماز ہوتی ہے، اور قانونی طور پر نمازی اور بے نمازی کا فرق کیا جاتا ہے. بغیر عذر کے کوئی نماز نہ پڑھے، ماسٹر صاحب ان سے دریافت کرتے، حاضری لیتے. اللہ ان کو اور بھی نیکی اور خیر نصیب فرمائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز. خدا کی قسم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ پر ہی جمعے کا وقت آ جائے، اتنی تفسیر و تشریح کر لوں اس کی. لیکن چلو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم ان کو دے چکے ہیں خرچ بھی کرتے ہیں. اشارہ فرمایا کہ مال میں نے دیا، دولت میں نے دی، اناج میں نے اگائے، فصلیں میرے حکم پر نکلی، مویشیاں میں نے پیدا کی، سونا اور چاندی میں نے دیا، تم کیا بنا سکتے ہو؟ ایک تو کک نہیں بنا سکتا، ایک ناخن ٹھیک نہیں کر سکتا. تمہیں کس بات کا دعویٰ ہے کہ تو صاحب المال ہے؟ یہ تو سخی بادشاہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ زکات دے، خیرات کریں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ بھی کرتے ہیں. تو انفاق کا فرض مرتبہ وہ زکات ہے، اور واجب مرتبہ فطرہ ہے، نذور ہے، کفارات ہے، فدیے ہیں، اور تنفل اور تطوع عام ہے. قرآن کریم سورۃ حدید میں بالترتیب ارشاد فرمایا ہے، پہلے فرمایا مال ہمارا ہے اور ہمارے حکم سے دے دو نا. پھر فرمایا وجعلکم مستخلفین فی، تمہیں چند دن کے لیے قائم مقام خلیفہ بنایا ہے، پکے مالک نہیں ہو. پھر فرمایا چلو تمہارا صحیح، ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض دے دو، خرچ کرو، اب بھی نہیں سیدھے ہوتے. فرمایا مر جاؤ گے رہ جائے گا، وللہ میراث السماوات والارض، ہمارا ہے دو، پہلا تمہیں چند روزہ مالک بنائے دو، اور تمہارا صحیح قرض دو تین، اور تم مر جاؤ گے اور رہ جائے گا، وللہ میراث السماوات والارض. مال خرچ کرنا اور مال نکالنا بڑا دل گردہ چاہیے اس کے لیے، اس لیے اس پر زیادہ زور دیا. اور عجیب بات ہے کہ مال خرچ نہ کرنے سے ایمان اور اعمال کو گرانی پیش آتی ہے، اور مال خرچ کرنے سے ایمان اور اعمال میں ترقی واقع ہوتی ہے. میرے عزیزو، مال کا تعلق خزانوں سے نہیں، مال کا تعلق سخائے قلب سے، سخائے قلب سے. کراچی میں ایک سیٹھ گزرا ہے، وہ آپ نے ان کی طرف دیکھا نا تو وہ آپ کو کہتے ہیں یہ ٹوپی پسند ہے کیا، سر سے اتار. نماز میں کوئی نمازی نے گھڑی کو دیکھا کہ یہ آپ کو اچھی لگ رہی، بس اتارا ہو کہہ رہے. ایسا سخی کہ ان کے آل و اولاد نے پھر دو نگران مقرر کیے تھے دائیں بائیں کہ لوگوں کو ان کے قریب میں نہ آنے دو، سب چیزیں تقسیم کر دے. آج ان کی اولاد کی تقریباً 37 ملے کا ہے، اس ایک غیرتی اور باشعور نے اللہ کے نام پر خرچ کیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کیا کیا خرچ کرنے والے. او بھائیو، کہتے ہیں بلخ کے بادشاہ نے بلخیوں کے ساتھ سختی کی اور ان پر ہرجانہ رکھا کہ اتنا تاوان اتنے مہینوں میں تم کو بھرنا ہے، ورنہ سزائے موت دے دوں گا. بلخ کے مسلمان بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے ہر طرح سوچا، باغا دوڑی کی، لیکن وہ سمجھ گئے کہ ہم تو اتنا بڑا جرمانہ ادا نہیں کر سکتے. ان کو پتہ چلا کہ ہیرات میں ایک سخی عورت ہے، ابن بطوطہ نے رحلہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، جو بھی اس سے مانگنے جائے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی. یہ لوگ اس سخی خاتون کے پاس چلے گئے اور اس کو کہا کہ بی بی، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے امیر ہم پر ناراض ہو گئے اور ہم پر اتنا بڑا مالی ہرجانہ رکھا ہے کہ ہم کئی سالوں میں بھی ادا نہیں کر سکتے، 6 مہینے میں کہاں سے دے، اور ہم بہت تکلیف میں ہیں. اس خاتون نے اپنے خاص تیجوری سے ایک قیمتی شال نکالا اور ان کو کہا کہ یہ لے جاؤ، اس میں اتنا سونا، اتنے ہیرے، یاقوت اور زبرجد لگے ہوئے ہیں کہ یہ بک جائیں گے تو آپ کا قرض اتر جائے. یہ لوگ آئے قیمتی شال لے کر، سوچا کہ اب اس کو خریدے گا کون، اتنا قیمتی چادر ہے کون خریدے گا. اتفاق ہوا کہ امیر بلخی کو کہہ دیتے، امیر بلخ کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ یہ ایک قیمتی شال ہے اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خرید لیں. اس نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی، کہاں آپ نے ہم پر بہت بڑا جرمانہ لگایا ہے اور ہم کئی سالوں میں مل کر بھی نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ چلا کہ ہیرات میں ایک سخی عورت ہے اور جو پریشان حال اس کے در پر جاتا ہے وہ خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی، ہم بھی فریاد لے کر کے گئے. انہوں نے یہ شال دیا ہے اور اس میں اصلی ہیرے اور یاقوت و مرجان لگے ہوئے ہیں اور کئی قسم کا بہترین سونے کی کڑھائیاں ہیں، لہذا آپ یہ خرید سکتے ہیں. یہ سن کر امیر بلخ کو بھی غیرت آئی، اس نے کہا اوف، عورت ہو کر اتنی سخی کہ بادشاہوں کے جرمانے لوگوں کی طرف سے وہ ادا کر رہی ہے. میں نے معاف کر دیا, میں شال نہیں لیتا, اس کو واپس کرو, مجھے نہیں چاہیے, اور میں نے تم لوگوں کو بالکل معاف کر دیا. یہ لوگ خوش خوش شال لے کر اس پاک بی بی کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ بی بی آپ کے احسان کو ہم نہیں بھولیں گے, آپ نے ہماری مشکل حل کر لی اور آپ کی وجہ سے بادشاہ کو رحم آیا اور اس نے ہمارا ہرجانہ معاف کر دیا, اور یہ چادر ہم نے آپ سے لی ہے لہذا ہم واپس لائے. اس بی بی نے کہا کہ میں نے اس پر ایک دفعہ اللہ کے نام پر دینے کی نیت کی, میں اپنی نیت نہیں بدلوں گی, یہ تم لوگ کہیں اور بیچو اور اس پیسے کے مسجد اور مدرسے تعمیر کر لو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہیرات کی بڑی جامع مسجد یہ اسی سے بنی ہے جو شہاب الدین کے بھائی غیاث الدین کی طرف منسوب ہے. آئی سر ومما رزقناهم ينفقون, اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ بڑا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی ہوتا ہے. ایک شخص کے پاس کروڑوں ہیں وہ لاکھوں دے, ایک شخص کے پاس ہزاروں ہیں وہ سینکڑا دے. ایک طالب علم غریب کے پاس کیا ہے, اس کا دوست آ گیا, آئے آئے ماشاء اللہ بیٹھو آپ کو ناشتہ کراتا ہوں, پراٹھا انڈا گرم چائے, یہ اس کی توفیق ہے, یہی اس کا دریا ہے سخاوت کا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا, قدیم زمانے میں بادشاہ سال میں ایک دفعہ رعایا کے ساتھ ملتے تھے, اعلان ہو جاتا تھا, تاریخ مقرر تھی کہ بادشاہ سلامت لوگوں سے السلام علیکم کریں گے, ہاتھ ملائیں گے, خیریت پوچھیں گے. سب لوگ آئے, سب لوگ جا رہے, کوئی ہاتھی لے کے جا رہے, کوئی شیر, کوئی ہرنی, کوئی شاہین, جس شخص کی دو توفیق ہو, کسی نے سونے چاندی کے تاج بنوائے. ایک فقیر عاجز طالب علم, اس کو بھی شوق ہو گیا کہ ہم بھی بادشاہ سلامت سے السلام علیکم کرتے اور ان سے مسافیہ کرتے, کیا لے کے جاؤں. اب اس غریب کے پاس اس کو یہ خیال ہوا, اچانک ایک پہاڑ کے نیچے آبشار تھا, چشمے سے صاف ستھرا ہرا بھرا پانی نیچے گر رہا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہاں تو نہیں آیا ہوگا, اور اس آبشار کا اتنا اچھا پانی بادشاہ نے نہیں پیا ہوگا. کمہار سے مٹی کا ایک مٹکا لے لیا, اس کو تین چار مرتبہ اچھی طرح دھویا, صاف کیا, اور پھر اس آبشار کے نیچے کھڑا ہو گیا, اس کو بھرا اور منجیلا بنا کے سر پہ رکھا, اوپر مٹکا رکھا, اوپر کوئی کپڑا ڈالا, اس کے بادشاہ کے دربار پہنچ گیا. اب بادشاہ سلامی کے لیے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, ہاتھی, شیر, ہرنی, شاہین, قسم قسم کے قیمتی شہد, ہر طرح اصل گھی پیش ہو رہے ہیں. پھر بادشاہ اسے حساب سے تحفے تحائف بانٹ رہے تھے, یہ پیش ہو گیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے, کہ یہ پہاڑ کے چشمے کے آبشار کا خوبصورت حسین ٹھنڈا میٹھا شیرین پانی, میں آ رہا تھا, میں نے پورے مملکت میں نظر دوڑائی لیکن میری توفیق اور کچھ نہیں تھی, مجھے خیال ہوا کہ اتنا اچھا پانی بادشاہ سلامت وہاں تک نہیں گیا ہوگا. بادشاہ صاحب دل تھا, با کمال تھا, جتنے لوگوں نے تحائف دیے تھے کہا ادھر رکھو ادھر رکھو, اس شخص کے مٹکے کے لیے کہا کہ یہ میرے تخت کے اوپر رکھو, اور اس شخص کو کہا کہ آپ خود آپ بہت شوق سے لائے ہیں, جام بھر کے مجھے پلاؤ. اس نے بسم اللہ پڑھ کر جام بھرا, بادشاہ سلامت کو پیش کیا. بادشاہ بڑے مجمع میں پیچھے ہو کر کرسی پر بیٹھ گئے اور اس کو پیا. سب لوگ دیکھ رہے. جب انعامات تقسیم کرنے کا وقت آیا, بادشاہ نے ہر شخص کو بہترین انعامات دیے, لیکن اس کے بارے میں کہا کہ اس کا مٹکا سونے سے بھر کے دے دے. وزیر نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، صرف بادشاہ نے کہا جو حکم ہوا ہے تعمیل کرو، چھوڑو بات ہے. وزیر نے بادل ناخواستہ مٹکا سونے سے بھرا اور اس کو دے دیا. یہ دربار سے باہر نکلا اور مٹھیاں نکال نکال کے اس کو اور اس کو سب کو دے رہے. تو اور شعر پڑتا ہے، وزیروں نے دیکھا بادشاہ کو شکایت کی، بادشاہ سلامت، وہ آدمی دیوانہ نکلا، سارا سونا بانٹ دیا. بادشاہ نے کہا پکڑ کے لاؤ، واپس لایا. کہا کیوں آپ نے سونا بانٹ دیا؟ اس نے کہا آہ میرا تو ایمان ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پر کہ جو اللہ دے وہ خرچ کرنا ہوگا. کہا بادشاہ سلامت آپ کو صرف یہ کہا کہ میں نے بانٹا، وہ جو شعر پڑا ہے وہ سنو گا، اس میں سارا کام ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا کیا شعر پڑا؟ کہا بانٹتے وقت میں نے یہ شعر پڑا، یجوت علینا المخیرون بمالہم، مالدار لوگ مال خرچ کر کے ہمیں دیتے ہیں. یجود علینا المخیرون بمالہم ونحن بمال المخیرین نجود، ہم بھی سخیوں کا مال اللہ کے نیک راستوں میں لٹائیں گے. بادشاہ نے وزیر سے کہو ظالم دا پتر یہ تو ولی اللہ ہے، دس دفعہ بھر کے دو، دس دفعہ مٹکا بھر کے دو تاکہ یہ بانٹے بھی تو ختم نہ ہو. اب جو باہر نکلا تو کہتا ہے اللہ نے سچ کہا، من جاء بالحسنا فله عشر امثالها ومما رزقناهم ينفقون، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. یہ تو اعمال ہو گئے ایمان والے. اب ایمانیات کی مزید تفصیل، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور مسلمان وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر، اس وحی پر جو اتاری جاتی ہے آپ کو. یہ نہیں فرمایا یؤمنون بالقرآن، نہ سنت اور حدیث پر بھی ایمان لانا ہوگا، قرآن و سنت کی روشنی میں جو فقہ ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ کتابیں اور وحی جو اتاری گئی آپ سے پہلے ہے. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نئے نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو یہاں ہوتا کہ وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، لیکن اس قسم کی آیت پورے قرآن میں نہیں ہے. نبوت پا محمد باند تمام شو، او نشت پسل محمد انبیاء. مولانا انور شاہ فرماتے ہیں ادراک بختم است کمال است بخاتم، عبرت بخواتم کے در دور آخری، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. متواتر حدیث ہے، متوارث و متواتر. اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو اتاری جاتی ہیں آپ کو، اس میں اشارہ ہے کہ قرآن کے علاوہ سنت اور حدیث بھی خدا کی طرف سے ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس وحی پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی. ہمارے پیغمبر سے پہلے جو انبیاء آئے، جو کتابیں نازل ہوئی، جو صحائف دیے گئے، ان پر ہمارا ایمان ہے. اس طرح کہ وہ نبی، ان کی وحی، ان کی کتاب، ان کا زمانہ، رشد و ہدایت برحق، اس کو اجمالی کہتے ہیں. ایمان ان پر لانا ہے لیکن عمل یہاں کرنا ہے. دا سلور وانا مذہب سر یودی، او ما اوتا پک پیدا کرو اختلاف. موسیٰ علیہ السلام اور توریت برحق، عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل برحق، داؤد علیہ السلام اور زبور برحق، اور پیغمبروں کے صحائف برحق، لیکن عمل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوگا. آہا، ان کی تصدیق کافی ہے. جس طرح عمل فقہ حنفی پر ہوگا، لیکن امام شافعی مجتہد برحق، امام مالک، امام زمانہ برحق، امام احمد ابن حنبل، امام اہل سنہ برحق، آہا، اور یہی تصدیق اور یہی تیقن کافی ہے سب کے ساتھ یک جہادی کے لیے. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا بھی یہ لوگ یقین کرتے ہیں. مومنین کے اوصاف بیان فرمائے، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، اور پھر اخیر میں ایمان بالآخرت. آخرت پر ایمان کے تین حصے ہیں، ایک قبر اور اس کی زندگی تسلیم کرنا، دوسرا حشر اور نشر کا ماننا، اور تیسرا جزا یا سزا کا بشکل جنت یا جہنم تسلیم کرنا. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کے تین مرحلے ہیں. الْمَرْحَلَةُ الْأُولَى هِيَ الْقَبْرُ وَعَوْدُ الرُّوحِ إِلَى الْجَسَدِ فِي الْقَبْرِ حَقٌّ، فقہ اکبر ابو حنیفہ صفحہ 187. وَسَوَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي الْقَبْرِ حَقٌّ وعذاب القبر وراحته حق، عذاب القبر حق، بخاری جنائز میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے جیسے بات گوڑیا بڑیا نے باتیں فضول شروع کی ہے. قبر یزل قبور بعثرت، قبریں توڑی جائے گی. فاقبرہ قبر حفرہ فی الارض، یہ حقیقی مفہوم ہے. اور السیرورت الی المجاز اذا تعذرت الحقیقہ، نور الانوار حسامی سے غافل نہ ہونا. مرنے کے بعد این ما کان جسدہ، یہ تو مجازی مفہوم ہے بابا. مجاز کو لے کے حقیقت کو ترک کر رہے، یہ عقل مندی کی باتیں. قبر حفرہ فی الارض، زمینی گھڑا جس میں مردہ اتارا جاتا ہے، یہ حقیقی مفہوم ہے. اور جن کو حقیقی مفہوم نہیں ملا، جھلس کے راک ہوا، بھیڑیا کھا گیا، پانی میں ڈوب گیا، اس کو مجازی مفہوم دینا ہوگا. این ما کان جسدہ بعد ما ماتا. اور اس میں بخاری کی طویل حدیث بھی ہے، اسرائیلی کا قصہ. قبر کے عذاب کا یا قبر کی زندگی کا انکار اہل حق نے کبھی بھی نہیں کیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ، فتاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 387 پر فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ أَنْكَرَ أَنْ اتِّصَالِ الرُّوحِ بِالْجَسَدِ كَفَلَاسِفَةِ الْيُونَانِ فَهَؤُلَاءِ كُفَّارٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. میں اپنے وقت پر عذاب قبر پر جب کلام تفصیلی کروں گا تو انشاءاللہ جلد لے آؤں گا. عبارت یہی ہے، فرماتے جو لوگ کہتے کہ ایک دفعہ جب موت پر روح جسم سے علیحدہ ہوئی تو قیامت سے پہلے دوبارہ روح جسم سے نہیں ملے گی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ فتاوی میں لکھتے ہیں، ایسا کہنے والے فہاؤلائے کفارم بیجما المسلمین. قبر کی حیات ماننے پڑے جس طرح بھی ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں. لا تشورون لا یشورون، لیکن مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ برحق ہے. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا یہ لوگ یقین کرتے ہیں. آخرت تین چیزوں کا نام ہے، قبر سے شروع ہو کر میدان حشر و نشر میں اجساد مال ارواح کا حشر ہوگا، شفاعت الانبیاء والاولیاء سے نجات ہوگی، آسانی آئے گی، اور پھر جزا اور سزا کا نظام نافذ ہوگا. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں ان کے رب کے ہاں سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ کامیابی پانے والے ہیں. یا رب الفلاح, چند چیزوں کا نام دنیا میں ہے مفلح فرمایا گا, اور چند چیزوں کا نام پھر آخرت میں بھی ہے. دنیا کے اندر کامیابی مراد پانا یہ کامیابی ہے, اور دنیا کے اندر جن چیزوں سے زندگی اچھی ہوتی ہے وہ بقا ہے ایک, دوسری غنا ہے, تیسری عزت ہے. آدمی رہے بقدر ضرورت چیزیں ملے اور عزت دے کے, یہ فلاح ہے. حی علی الفلاح و حی علی الصلاح. الفلاح هو الظفر و ادراک البغیا و ذلک ضربان دنیوی و اخروی. فالدنیوی الظفر بالسعادات التي تطیب بها الحیات, زندگی اچھی گزرے گی. البقاء ایک, والغنا دو, والعز تین, باقی رہنا. آپ ہی نہ رہے تو اور چیزوں پہ بلا ڈالے. وہ زمان سر تیرا خدا یم کی دنیا ڈیرا. ہاں, اور وہ جو فلاح اخروی ہے وہ چار چیزوں کا نام ہے. بقاء بلا فنا, وغنا بلا فقر, وعز بلا ذل, وعلم بلا جہل. چار چیزیں, مالداری ہو اور فقر قریب نہ آئے, عزت ہو ذلت پٹخے نہیں, اور آدمی رہے اور فنا قریب نہ آئے, اور علم ہی علم رہے اور جہل سے دور رہے. یہ نتیجہ ہے جو اوصاف خمسہ پر متفرع ہو گیا. وہاں فرمایا انعمت علیہم, منعم علیہم کے نام رکھے, متقون, مؤمنون, مسولون, منفقون. پھر فرمایا موقنون, تو نتیجے دے دیے, اولئک علی ھدی من ربہم, یعنی اولئک ھم المهتدون وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, اس کتاب میں شک نہ کرنے والے اور اس سے ہدایت کی پونجی لینے والے, ان کا یہ بہترین انجام ہوا. لیکن کتاب کا انکار کرنے والے اور نبی معصوم کو نہ ماننے والے اور خدا کی توحید کے منحرف و منکر لوگ, اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواء علیہم, برابر ہے ان کے لیے, ان کے بارے میں, انذرتہم کہ اب ڈرائے انہیں, ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے انہیں, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ایک کفر مشرکین کا ہے. قل یا ایھا الکافرون, اور ایک کفر یہود نصارہ کا ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب, اسی طرح دو کفر ہے, کفر کی دو قسمیں ہیں. اس کو ایک کو کہتے ہیں کفر حقیقی, اور دوسرے کو کہتے ہیں کفر حکمی. طالب علم اور طرح سمجھے, ایک ہے کفر قطعی, جیسے ہندو کافر, سکھ کافر, گوتڑے کافر, اور یہود و نصارہ کافر, مجوسی کافر. اور ایک کفر ہے کفر تحقیقی, وہ سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسماعیلی بورے, آغا خانی, یہ بھی کفار ہے. ابھی تک بڑے بڑے علماء روافض کو مسلمان سمجھنے لگتے ہیں, بڑے بڑے مجتہد, اور ابھی تک ایسے لوگ بھی ہیں جو قبروں سے مانگنے والے, ان کی نیاز دینے والے, ان سے حاجات طلب کرنے والے, وہاں جا کے سجدے کرنے والے, انہیں پھر بھی کسی درجے میں مسلمان مانتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں کفر تحقیقی. کفر حق تحقیقی ایک کفر قطعی ہے. کفر قطعی من شک فی کفر وعذاب فقط کفر, جو شک بھی کرے ان کے کافر ہونے میں اور عذاب میں وہ بھی کافر ہو جائے گا. لیکن غلات مبتدعہ, غلات غیر مقلدہ اور تبرائی روافض اثناشری علت تحقیق یہ بھی کفار ہے. علت تحقیق. لیکن ان فرقوں کے ایمان اور کفر میں چونکہ اہل حق علماء کو بھی کلام ہے, اس لیے یہ قطعی کافر نہیں ہے, تحقیقی کافر ہے. جو جانے وہ کہے, جو نہ جانے وہ نہ کہے. والحمدللہ الذی جعل فی الامر ساعتا کفرا. کفرا کے معنی غفرا, ڈھانکنا. کافر کو کافر اس لیے کہ خدا کی نعمتوں کو چھپاتا ہے. خدا کی نعمت وجود صفات دین اس کو پر پردہ ڈالتا ہے, مٹی ڈالتا ہے. کافر اوہ منکر کے معنی میں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اشارہ ہے کہ یہ بیان کفار قطعیہ یقینیہ کے لیے. ان الذین کفروا, جن لوگوں کے کفر میں شک شبہ ہی نہیں ہے. سواؤن علیہم, برابر ہے ایسوں کے بارے میں. انذرتہم, کیا آپ انہیں ڈرائے. ام لم تنذرہم, یا انہیں لن ڈرائے. لا یؤمنون, وہ تو ایمان نہیں لائیں گے. یہ حضرت کو تسلی دی ہے کہ حضرت ایک آپ کی تبلیغ ہے وہ جاری رہے, ایک ان کا صدر جانا ہے وہ مشکل ہے. تو اشارہ ہے کہ تبلیغ ہمیشہ رہے, اور فائدہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا, بشکل ظہور اسلام کے, بشکل ظہور اجر و ثواب وہ قطعی ہو یقینی ہے. تمام اشکال رفع ہو گیا. یہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ختم اللہ علی قلوبہم, مہرے لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر, مہر جباریت. والا سمعہم, اور ان کے کانوں پر. والا ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر بھی پردے ہیں. وَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا. ختم اللہ علی قلوبہم, جب ان کے دل ہی مہر زدہ ہو گئے تو سوچیں گے کیسے, جب ان کے کان ہی سن ہو گئے تو سنیں گے کیسے, جب ان کی آنکھیں ہی اندھی ہو گئی تو دیکھیں گے کیسے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, آگے چل کر فرمایا. پانچ آیتوں میں اوصاف خمسہ مومنین اور دو آیتوں میں ذم کافرین, تو ایک پورے رکوع کے اندر اب ذم ہے منافقین کا. ایک فرقے نے بالکل تسلیم کیا, اعلی درجے کے ہدایت یافتہ و کامیاب ہوئے. ایک فرقے نے بالکل نہ مانا, ہمیشہ کے لیے عذاب کے مستحق ہو گئے. لیکن ایک فرقہ ایسا ہے کہ با مسلمان اللہ اللہ و بابا رحمن رام رام. اس زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ فلان جو ہے نیوٹرل ہے اور وہ بس سب کے ہاں چلتا ہے. عیسائیوں کے ساتھ عیسائی ہے, گوتھڑوں کے ساتھ گوتھڑا ہے, جو بھی ہو صورت حیولا ہے. آئی سمجھ, یہ ہر جگہ فٹ ہو سکتا ہے. انہا تتحیز بحیاز مختلفہ, صدرہ میں لکھا ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے من بعض ایسے ہیں, یقول, جو کہتے ہیں, آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر, وبالیوم الآخر, آخرت کے دن پر, وما ہم بمومنین, اور وہ نہیں ہے ایمان لانے والے. ایسے ہی کہتے, معلوم ہوا کہ ایمان کہنے کا نام نہیں, دل سے ماننے کا نام ہے. یہ منافقین کی جماعت ہے. مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا, مومن تھے اور یا کافر تھے. لیکن مدینہ پہنچ کے مسلمانوں کو عزت و جاہ اللہ نے نصیب فرمایا, تو کچھ فوائد ظاہری کے لیے اور حقیقت میں انکار, وہ منافقین پیدا ہو گئے. قرآن پاک میں ہے, ومن الاعراب منافقون ومن اهل المدینہ مردوا علی النفاق. کافر منکر منافق اظہر الاسلام و ابطن الکفر. اسلام ظاہر کیا اور اندر سے کفر ہے, یہ منافق ہے. اور ایقنا و افسدا, یقین کے باوجود خلاف کرتا ہے, فاسق. فاسق دو رہ گئے, ملحد اور زدیق. ملحد اس کو کہتے ہیں جو اسلام کو اسلام کے ذریعے شکست دے, توبہ توبہ, جیسے پرویز. حدیثوں کی ضرورت نہیں, حدیثوں کی ضرورت نہیں, بعد میں لکھی گئی, بعد میں جمع کی گئی, عجمی سازش, عجمی سازش, بخاری مسلم ترمذی عجمی سازش. یہ بلا وجہ پروپیگنڈا زہریلے فضول. اور ملحد غلام احمد قادیانی, او ضرورت ہے انگریزوں کے مقابلہ کرنے کے لیے, ضرورت نہیں ہے موجودہ جہاد کرنے کی, انگریز اس وقت خدا کی رحمت ہے, ان کی حکومت ہمارے محسن ہے, اس طرح ہم تبلیغ اسلام کرتے ہیں, اور انگریزوں کی خوشنودی کے لیے قرآن کی آیات و حدیث کا سر قلم کر رہے تھے, اسلام کو اسلام سے ہی شکست دے رہے تھے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین, یہ ملحد کا بیان. وذر الذین یلحدون فی آیاتنا, اور زندیق اس کو کہتے ہیں جو اپنے نفس کے لیے بڑے احکام کا انکار کرے. توبہ توبہ, اپنے نفس کے لیے مل گیا ٹھیک ہے, پی لے, حرام ہے, موقع مل گیا بدفیلی کر لی, بدکاری کر لی. یہ تو اکبر القبائر ہے, اتنا آسانی سے کیوں کر رہا ہے؟ یہ زندیق ہے, اس کے دل میں شرعی جرائم کی قباحت پوری نہیں ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. تفصیل کے لیے علماء عربی کے ماہرین, امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کی کتاب اکفار الملحدین فی ضروریات الدین, اور اردو دان طبقہ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ایمان اور کفر ضرور مطالعہ فرمائے. اس کتاب کے متعلق حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے امداد الفتاوی میں لکھا ہے, مجھے بھی بعض انواع میں اشکال تھا, مولانا مفتی محمد شفیع کی کتاب سے وہ اشکال رفع ہو گیا.